چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں اور اولاد کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں اور وہ علم رکھنے والے ہیں. تیرے رب کی جانب سے یہ حق ہے، سو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ اپنے گزشتہ مضامین کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہے. قبلہ کی تبدیلی، یہود اور نصارہ کی اعتقادی اور عملی خرابیاں، ان موضوعات پر قرآن حکیم اپنے شفاف بیانات دے رہا تھا، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نبوت اور مقام اطاعت بیان ہو رہا تھا. اسی سلسلہ مضامین کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. یہاں کتاب سے مراد قرآن حکیم فرقان مجید نہیں ہے، بلکہ اہل تاویل نے لکھا کہ یہاں الکتاب سے مراد پرانی کتابیں اور صحیفے ہیں، خصوصاً تورات اور انجیل. اور وہ قومیں جن کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہود و نصارہ ہیں. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ تین طرح کے لوگ تھے. ایک ان کے علماء جو کتاب کو جانتے تھے اور وہ لکھتے بھی تھے اور لکھا ہوا سمجھتے بھی تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، نہ کتاب پڑھتے تھے نہ کتاب سمجھتے تھے، نہ ہی انہیں سمجھنے سے کوئی غرض تھی. اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو ڈھیٹ لوگوں کا تھا، ان کے جاہل اور پڑھے لکھے سب یکساں تھے، اس لیے کہ ان کے دل اور ان کی سوچوں کو ہٹ درمی نے اور ضد نے بری طرح کچل دیا تھا. وہ حق کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھنے کا نام نہیں لیتے تھے. یہاں اہل کتاب کے کس طبقہ کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں اہل تاویل اور اہل تفسیر کے دو گروہ ہیں. مدارک التنزیل کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد ان کے ہٹ درم اور ضدی لوگ اور ظالم لوگ مراد ہیں, اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہاں اہل کتاب سے مراد ان کا وہ طبقہ ہے جو کتاب کی تعلیم رکھتا تھا اور اس کے سمجھنے کی طرف توجہ بھی دیتے تھے. باہر لو ان دو باتوں میں سے جس کو بھی اپنایا جائے, اصل عمود تفسیر کا یہ ہے کہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی پہچان کرائی جائے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اختیار کرنے میں سنجیدگی برتی جائے. یہ ہے وہ بنیادی موضوع اور عنوان جس پر قرآن حکیم زور دے رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ انہیں پہچانتے ہیں. یعرفونہ میں ہو ضمیر کا مرجع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے, یعنی وہ پہچانتے ہیں انہیں. کنہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کما یعرفون ابناءہم, جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو. ناظرین, یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے پہچاننے کے لیے ایک تشبیہ دی گئی کہ وہ لوگ انہیں ایسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. اولاد اور بیٹوں کے پہچاننے میں کسی ماں اور کسی باپ کو کوئی شک نہیں ہوتا, کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی خصوصیتوں سے آگاہ ہوتے ہیں, وہ ان کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ایک لاکھ آدمی کھڑا ہو اور کسی ماں باپ کے لیے اپنے بچے کو ان لاکھ آدمی میں پہچان لینا, یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اولاد کی آواز, اس کی رفتار, اس کی نشست, اس کی برخاست, اس کی بات کا انداز, اسلوب, سب کچھ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے. بلکہ بیٹا اگر ہزاروں میل دور بھی ہو تو اس کے پیرہن کی خوشبو باپ محسوس کر لیتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد سے آگاہ ہوتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ اہل کتاب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولادوں سے آگاہ ہیں, یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں, ان کی صفتیں, ان کے کمالات, ان کا حلیہ مبارک, ان کا روح درخشاں, ان کا حسن باق کمال, اور ان کی گفتار خوبصورت, ان کا عالی کردار, ان کا اخلاق, کوئی ایسی چیز نہیں جس کو پہلی کتابوں نے بیان نہ کیا ہو. بلکہ یہاں تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد شریف, ان کی ہجرت, ان کے صحابہ کی صفات, ان کی آل پاک کی صفات تک تورات اور انجیل نے بیان کی تھیں. جب بیان کی تھیں تو ان کے علماء جانتے تھے کہ اس طرح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے, ان کے یہ صفتیں ہوں گی, یہ کمالات ہوں گے. تو کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ ہو, اس کے سامنے بیٹا ہو اور وہ اس سے آگاہ ہونے کے باوجود ابا کر دے کہ میں اسے نہیں جانتا. فطری محبت اولاد کی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی صفات سے انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح ماضی کی اقوام جنہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اپنے نبیوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے کمالات سنے ہوئے ہیں, ان کی آمد کی خبریں سنی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام سے آگاہ نہ ہوں, وہ ان کی ایک ایک صفت کو جانتے ہیں. اب یہ عجیب تر بات نہیں کہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ان کی صفات ظاہر ہوئیں، آپ کی دعوت کا نور بکھرا، تو بجائے اس کے کہ وہ قومیں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرتی، انہوں نے ہٹ درمی کا راستہ اختیار کر لیا، وہ انکار کی راہ چلنے لگ گئے. تعجب کی نظر سے قرآن حکیم نے ان کے اس اقدام کو دیکھا اور آئندہ آنے والی قوموں ملتوں کو آگاہ کیا کہ ہٹ درمی کتنا برا مرض ہے اور اس سے کوئی قوم کتنی خراب ہو جاتی ہے، اور جادہ حق سے محروم ہونے کی بنا پر ان میں کتنی شخصی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ہیں وہ باتیں جن کو قرآن مجید زور دے کر اٹھا رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ وہ جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. یہ بات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں کی جا رہی ہے. جہاں تک رسول اللہ علیہ السلام کی صفات کا تعلق ہے، ان کی نعتوں کا تعلق ہے، تو وہ معاملہ دوسرا ہے. ہم اور ہم لوگ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی ہو تو پیدائش کے بعد جانتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے. آپ کا ابھی میلاد نہیں ہوا تھا اور رسول اللہ علیہ السلام کی جان، آپ کی پہچان قوموں ملتوں اور امتوں میں موجود تھی، نورانی صحیفوں میں ان کی صفات لکھ دی گئی تھیں. وہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو ان کا چرچا موجود تھا. پھر موت کے بعد ہر انسان نے معدوم ہو جانا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے. نبی اکرم علیہ السلام وصال کے بعد بھی چرچا کا عالم یہ ہے کہ 60,000 ملائکہ ان کی قبر نور پر، روزہ انور پر صبح اور شام حاضری دیتے ہیں، اربوں انسان رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ابد الآباد تک رسول اللہ علیہ السلام کی شانوں کا یہ چرچا قائم رہے گا. اور ایک عام انسان کی پہچان صرف اپنے قبیلے میں ہوتی ہے اور صرف چند محدود لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العالمین ان کے سر پر رحمت للعالمینی کا تاج رکھا. چرند و پرند، وحوش و طیور، ماہتاب و آفتاب اور عالم اسفل اور عالم اعلی کی کوئی چیز نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی زاویہ نہیں جہاں سے رسول اللہ علیہ السلام کی پہچان کی دلیل نہ پائی جاتی ہو. ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کا عنوان یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ قوموں کی محرومیاں قاری قرآن کے سامنے لائی جا رہی ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام کی نعمت فکر پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر رہی تھیں. وَإِلَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. بے شک ایک گروہ ایسا ہے جو چھپاتے ہیں حق کو. یہاں حق سے مراد اللہ رب العالمین کی دعوت، یہاں حق سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات، یہاں حق سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی صفات، یہاں حق سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی نعتیں، اور یہاں حق سے مراد وہ پیشن گوئیاں جو پہلی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام اور تحریک حق اسلام کے بارے میں لکھی گئی تھیں، وہ سب مراد ہیں. وَإِن فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. یہ جملہ البتہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ سارے اہل کتاب ڈہٹائی کے راستے پر نہیں چل رہے تھے. کچھ ایسے خوش بخت اہل کتاب بھی تھے جنہیں سعادت ملی رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں. وہ خود کہا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، انا اعلم بہ ابنی، میں زمانہ سابق میں رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی اولاد اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتا تھا. اور ظاہر ہے جس وقت انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا اور آپ کی جبین درخشندہ پر آپ کی نظر پڑی، تو آپ نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. قرآن مجید میں ان مخلصین کا تذکرہ ایک اور مقام پر بھی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو نازل ہوا رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر، ترا اعینہم تفیض من الدمع، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان سے آنسو گرا جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس میں جو انہیں پہچان لیا ہوتا ہے حق، یقیناً یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ میں یہ کہا گیا کہ ایک گروہ تھا خاص جو ہٹ درمی کا راستہ اختیار کر رہا تھا، وہ حق کو چھپا رہے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ایسا نہیں تھا کہ وہ انجان پن میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ اپنی نفس کی غلاظت کو بھی، کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں وہ ڈہٹائی کا راستہ ہے، اور اس بات کو بھی وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام حق ہیں اور ان کی ایک ایک بات حق اور صدق ہے، اور قرآن حکیم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، یہاں ہمارے مفسرین کرام نے کہا، خصوصاً علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یا تو الحق بذات خود مبتدا ہے، اور یا یہ کہ اس سے پہلے حاضہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور اصل عبارت یوں تھی، حاضہ هو الحق من ربك فلا تكونن من الممترین، یہی ہے حق تیرے پروردگار کی طرف سے. یہ خطاب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اس میں دلاسا ہے اور اس میں پیار ہے، جو بارگاہ ربوبیت سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور انعام مل رہا ہے، ایک ایسا داعی جو لوگوں کے درمیان کھڑا ہو اور وہ صبر و عزیمت اور استقامت کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، واللہ رب العالمین کی طرف سے حق کے پرچم کو بلند سے بلند کر رہا ہو، اور کچھ لوگ ہوں وہ بدی کی راہوں چل کر سب و شتم بھی کر رہے ہوں، طوفان بدتمیزی بھی کھڑا کر رہے ہوں، اور طرح طرح کے غلیظ پروپیگنڈے بھی کر رہے ہوں، جس وقت اس کو اس کا رب یہ کہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو کتنی راحت، کتنا سکون اور کتنا اطمینان ملتا ہوگا اس دل کو. یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیار کا پیغام تھا، ھذا ھو الحق من ربک، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، حق وہی ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ملا. آگے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو یا ان کے مخاطبین کو یہ بات سمجھائی گئی، فلا تکونن من الممترین، سو تم نہ ہو جاؤ شک کرنے والے لوگوں میں سے. ولکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، سو وہ اس کی طرف گھومتا ہے یا پھرتا ہے یا رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو. اینما تکونوا یهدی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ تعالی سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ناظرین، یہاں وجہتن میں دو قرات اسلاف سے منقول ہیں، ایک تو یہ کہ یہ وجہتن کے بجائے قبلتن کا لفظ تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ وجہتن ہی ہے اس کی قرات، اور اس کا معنی قبلتن سے ہے. مفہوم یہ ہوگا، والے کل وجہتن، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہر دور میں معین کیا، ان کی اطاعت کے امتحان کے لیے اور ان کی اتباع کے امتحان کے لیے، یا ان کی فکری کنسنٹریشن کے لیے اور یکسوئی کے لیے، تاکہ ان کا عبادت کا نظام اور ریاضت کا نظام استوار ہو سکے. جب ہر قوم کو اللہ رب العالمین نے ایک قبلہ دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں. امت مسلمہ جو تمام امم میں اور ملل میں آخر میں آئی، اس کی ضرورت تھی کہ اس کے لیے ایک حق اور محبت کا نشان مقرر کیا جاتا جس کی طرف وہ اپنا منہ موڑ کر عبادت کرتے. سو اے مسلمانوں، تم سبقت لے جاؤ، دھوڑو اور نیکی میں آگے بڑھو، یعنی اس قبلہ کی طرف اپنا منہ اور رخ پھیر لو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے کہا کہ مذہبی مسائل میں نری بیس کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل بات یہ ہے کہ نیکی کے نظام کو دل و جان سے عملی میدان میں قبول کیا جائے اور اپنی شخصیت کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا کیا جائے. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فاستبقوا استباق سے ہے، جس کا معنی دھوڑنا ہوتا ہے. ایک نشان مقرر کر کے جس وقت اس کی طرف دھوڑا جائے، یہ استباق کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے خیرات اور نیکیوں کا ایک نشان قائم کیا اور وہ قبلہ کی صورت میں کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اس نشان کی طرف دوڑو اور نیکی کو اختیار کرو. ظاہر ہے یہ کسی مٹی اور اینٹ سے بنے ہوئے گھر کی طرف محض دوڑنے کا پیغام نہیں تھا. قرآن مجید نے اس کو خیرات سے تعبیر کیا کہ اس کعبے کے اندر ان گنت ایسی نیکیاں تھیں، ایک ایسا روحانی نظام تھا جس کو کوئی قوم اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس کو فوز اور فلاح کی نعمت عطا فرمائے. یقیناً خانہ کعبہ شریف کو استباق یعنی دھوڑنا ایک نشان اس کو بنا دیا اللہ رب العالمین نے، نیکیوں کے لیے ایک علامت قرار دے دیا. یقیناً وہ ایک گھر تھا جس گھر کے پاس ایک پتھر پڑا تھا، جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے پاؤں کے نقوش مرتسم تھے کہ انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ اس گھر کو تعمیر کیا تھا. اس گھر کے پاس وہ پہاڑی بھی موجود تھی جو حضرت سیدہ ہاجرہ کے اخلاص کی کہانی بیان کر رہی تھی. اسی کے پاس آب زمزم کا وہ چشمہ جو اسماعیل ذبیح اللہ کی تاریخ بیان کر رہا تھا. یہی وہ گھر تھا جس کے پاس جمرات بھی تھے کہ جن کو ہر سال حاجی کنکر مار کر کے کعبہ شریف کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کا استعارہ قائم کرتے ہیں. اور اسی کے کونے میں ایک پتھر ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے دانے ہاتھ سے تشبیہ دی، جس کو چوم کر، جس سے پیار کر کے، استلام کر کے ہر سال لاکھوں لوگ اللہ رب العالمین سے پیمانے وفا باندھتے ہیں. یہ سب نیکیاں اس گھر کے اندر موجود تھیں جن کو خیرات سے تعبیر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، سو آگے بڑھو نیکیوں کی طرف. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر، بے شک وہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے توجہ نہیں تمہارے اعمال سے. اسی تعلیم کو پھر دہرایا گیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، پھر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، اور جہاں کہیں بھی تم ہو مسلمانوں، اپنے چہرے کو اسی کی جانب پھیر لو. یہاں ان آیات میں تکرار ہے، اور تکرار کا معنی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں تاکید پیدا کرنا ہے، یا پھر سفر و حضر میں جس حالت میں مسلمانوں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ کعبہ شریف ہی کی طرف پھیریں. ناظرین کرام، یہاں تک قرآن حکیم جو کچھ پڑھا، ان میں مقام نبوت بیان ہوا، قبلہ کی تعیین کا حکم دیا گیا اور انسان کے لیے شخصیت سازی کے اصول دیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا